أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہماری بات یہاں تمام ہوئی تھی کہ فہم کے اندر اختلاف موجود ہے انسان کے اندر، اور یہ صدر اسلام چاہے وہ پیغمبر کے صحابی ہوں یا آئمہ کے، ان کے درمیان بھی یہ اختلافات موجود تھے. روایات رجال کشی کے اندر آپ جا کر دیکھیں، مختلف راوی ہیں یا مختلف صحابی ہیں آئمہ کے جن کا آپس میں اختلاف رہا ہے. روایات سے آپ کی خدمت میں یہ مطلب عرض بھی کر دیا تھا، اور پھر نمونے کے طور پر کہ خداوند متعال نے بعض آیات میں اس اختلاف فہم کو مد نظر رکھتے ہوئے تعبیرات مختلف استعمال کی ہیں. مثلا قرب الہی کا مطلب سمجھانا تھا تو چار تعبیرات کے ساتھ اس معنی کو سمجھایا گیا. اب اس میں اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ تمام تعبیریں جو ہیں وہ ایک ہی معنی رکھتی ہیں، اور جو تکرار کیا گیا یعنی جو تعبیریں مختلف کی گئی ہیں اس میں یا مجاز گوئی ہے یا مثلا کوئی اور تعویل کریں، تو وہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے. قرآن بلاغت میں معجزہ ہے، یہ جو بھی تعبیر استعمال کرے گا اس کی ہر تعبیر کے اندر حتماً کوئی نیا پہلو پوشیدہ ہوگا. اور یہاں تقریباً چار تعبیریں استعمال ہوئی ہیں. مثلاً ایک پہلی تعبیر جو تھی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جو میرے بارے میں سوال کرے تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں. پھر تعبیر تبدیل کی جا کر نحن اقرب الیہ منکم، میں تم سے قریب، بہت قریب ہوں، اقرب. تیسری تعبیر میں جا کر خدا یہ فرماتا ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. چلیں یہاں تک تو مان لیا، یعنی تنزل کر لیتے ہیں کہ مثلا خداوند متعال اپنا قرب شدید کو سمجھانا چاہتا تھا، تو لہذا یہ مختلف تعبیریں استعمال کر کے یہ معنی القا کیا انسان کے اندر. لیکن یہ چوتھی تعبیر، اس کا کیا کریں؟ مثلا اس کے اندر تو قرب سے بھی بالاتر کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے. مثلا قرب شدید، یعنی قرب سے بالاتر، یعنی قرب عرفی سے بالاتر، قرب شدید سمجھ میں آتا ہے جہاں پر خداوند متعال فرماتا نظر آتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ خداوند متعال تم اور تمہارے قلب، عرض کیا تھا قلب، یہاں پر یہ پمپنگ کرنے والا مراد نہیں ہے، قلب سے مراد یعنی نفس سے انسان، خداوند متعال تمہارے اور تمہارے نفس کے درمیان حائل ہے. کیا مراد؟ یعنی ایک میں ہوں، آیا واقعا حقیقت یہی ہے کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا نفس ہے، اور پھر خدا جو ہے ان دو کے درمیان کیا ہے؟ حائل ہے. لہذا اب یہ جو تعبیریں موجود ہیں قرآن کے اندر اور فہم کا بھی اختلاف موجود ہے، اب ہر مفسر اپنی استعداد کے مطابق ان آیات سے استفادہ کر کے قرب الہی کا معنی کرے گا. یہ شاہد مثال ذکر کرنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ اگر کوئی مفسر یا اگر کوئی عالم دین یا اگر کوئی عارف، جو عارف حقیقی ہے، نہ کہ عارف جو عرفان کاذب وغیرہ کے قائل ہیں، میری جب بھی مراد عارف کا نام لوں تو یہ حتما ذہن میں رکھیں عارف حقیقی مراد ہے، نہ کہ عرفان باطل کی طرف جو مائل ہیں عرفان یہ کاذب کے نام سے، وہ مراد نہیں. اگر کوئی عارف آ کر شواہد لے کر آئے اور عقلی اعتبار سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے، روایات سے بھی وہ شاہد لے کر آئے اور یہ بیان کرے کہ یہ جو آخری آیت ہے یہاں پر خداوند متعال وحدت الوجود کو سمجھانا چاہتا ہے، تو پھر یہ حق نہیں ہے مقابل کو کہ وہ آ کر فتاوی صادر کرے کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بزرگوار بھی اسی قرآن سے شواہد لا کر، روایات سے شواہد لا کر اپنا فہم پیش کر رہا ہے، اور آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا فہم پیش کر رہے ہیں. کس نے کہا کہ آپ کی فہم جو ہے وہ درست ہے، 100% ہے اور مطابق بواقع ہے، لیکن اس کی فہم جو ہے وہ 100% باطل ہے اور مخالف دین ہے؟ یا تو ہمارے پاس صریح ونص قرآن و روایات سے اس کے نظریے کے خلاف کوئی چیز ہو تب تو آمنا وسلم، لیکن اگر کوئی چیز صریح و نص کی صورت میں اس طریقے کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اپنے فہم کو معیار قرار دے کے دوسرے کی تنقید کریں آ کر، یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی دین کے فہم کرنے کے دنبال میں ہے، دین کو فہم کرنے کی تلاش میں ہے. اب کسی کی تلاش جو ہے وہ بہتر ہے، کسی کی تلاش کمتر ہے، بہرحال ہر کوئی اس دوڑ میں شامل ہے. بہرحال یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اس میں حتماً توجہ کریں. اور یہ جو بعض اوقات یہ اختلافات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے فہم کو دین سمجھ بیٹھتا ہے، تبھی دوسرے کو دین سے خارج کرتا ہے. مثلا مثال دیتے ہیں، مختلف عام سی مثالیں لیں گے تو تھوڑی بلند مثال ہے ایک وحدت الوجود کی، اور وحدت الوجود کے بارے میں بھی عرض کر دوں، وحدت الوجود کی تقریباً 18 تفسیریں کی گئی ہیں. اب کوئی بندہ اگر آ کے وحدت الوجود کا معنی یہ سمجھے عرفا کے کلام سے کہ یہ قائل ہیں کہ اس کائنات کا تمام ذرہ جو ہے وہ خدا ہے، یعنی ہمیں خدائی کے قائل ہیں، خدا کو عین مخلوقات سمجھتے ہیں اور مخلوقات کو عین خدا سمجھتے ہیں، وحدت الوجود کا اگر یہ معنی کرتے ہیں تو یہ مخالف ہے 100% قرآن، روایات، عقل اور وجدان سب کے مخالف ہے، اور عرفاء حقیقی میں سے کوئی بھی اس نظریے کا قائل نہیں ہے. وحدت الوجود کی 18 تفسیریں کی گئی ہیں، اور حتیٰ جو محققین ہیں فلسفہ کے اندر اور مخالفین ہیں عرفان کے، حتیٰ وہ بھی بعض تفسیروں کو قبول کرتے ہیں. یہ ایک بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، تاکہ میری کوئی بات اگر یہ سنے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں وحدت الوجود کا نام لے کے ترویج کر رہا ہوں اس وحدت الوجود کی کہ جو ہمیں خدائی اور یہ ہے، کل میرے بارے میں فتاوی جو ہیں وہ صادر ہو جائیں. ڈر لگتا ہے چونکہ مشکل ہو جاتی ہے پھر کافی. اور یہاں پر مثال دینا مقصود ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وحدت الوجود کا نظریہ 100% درست ہے، آپ اس کو مانیں، مثلا نہ ایک مثال کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آ کر فہم کر لے متون دینی سے کہ یہ جو آیات ہیں یا بعض روایات جو ہیں وہ آ کر وحدت الوجود پر دلالت کرتی ہیں، تو مقابل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو دین سے خارج کرے. کیونکہ وہ فہم اپنی پیش کر رہا ہے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہو کہ وہ جو قرائن پیش کر رہا ہے ان قرائن کو نقد کر کے یہ کہو کہ تمہاری فہم کیا ہے غلط ہے، یہ حق حاصل ہے، ہر مجتہد کو حق حاصل ہے۔ لیکن اپنی فہم کو معیار بنا کے اس کو دین سمجھ کے مقابل میں دوسرے کو دین سے خارج کرنا، یہ کسی کو حق حاصل۔ مثلا آپ پاکستان کے اندر بھی مثالیں لے سکتے ہیں، کوئی آ کر ولایت تکوینیہ کو متون دینیہ سے سمجھ کر اس کو دین سمجھتا ہے، اور جو بھی اس کا قائل نہ ہو اس کو خارج از مقصر کہتے ہیں۔ مقصر کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ اصلا شیعہ ہی نہیں۔ مقابل میں جس نے متون دینیہ سے یہ فہم کیا ہے کہ ولایت تکوینی جو ہے وہ معصوم کو حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے فہم کو دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر مقابل کو کیا کہتا ہے؟ تو یہ غالی ہے، بجائے اس کے کہ علمی رد کر کے کہا جائے کہ آپ کا فہم فلانی فلانی دلیل کے ذریعے درست نہیں ہے، کیا کر دیا جاتا ہے؟ غالی یا مقصر ہونے کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے فہم کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ اختلاف فہم جب موجود ہے تو کوئی بھی فہم معیار نہیں بن سکتا، مگر یہ کہ اس کے اوپر قرائن و شواہد اتنے زیادہ ہوں کہ اس کو دیکھ کر انسان یہ کہے کہ ہاں یہ دین کی فہم، دین کا مطلب ہے۔ بہر ایک مطلب یہاں پہ تمام ہوا، پس یہاں تک واضح ہو گیا کہ اختلاف فہم موجود ہے۔ اب اصل مطلب میرا یہاں سے شروع ہے، وہ مقدمہ تھا تقریباً جو اب تک بیان کیا ہے، یہ ہے کہ علماء علم فقہ جب علم فقہ میں روایات کی تحقیق کرتے تھے اور نص کے دور سے دور ہونا شروع ہوئے، یعنی غیبت کا جب زمانہ آیا، تو بعض قواعد کی ضرورت پڑنا شروع ہو گئی فہم روایات کے اندر۔ دقت کیجئے گا میرے اس مطلب میں، کیونکہ اب امام سے تو دوری ہو رہی ہے، امام سے ملنا مشکل ہو رہا ہے، یا اصلا ملا ہی نہیں جا سکتا غیبت کبریٰ جب شروع ہوئی ہے، تو اب فقہا خود مسند تدریس پر بیٹھے تحقیق کرنا شروع کی، وہاں پر جو روایات ان کے ہاتھ میں موجود تھی اب آہستہ آہستہ وہ روایات اپنے جو قرائن لبیہ تھے، یعنی قرائن حالیہ تھے، وہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ قرائن حالیہ بس میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے حال کو دیکھ کر بعض مطالب کو سمجھتے ہیں، اور اگر میرے یہ الفاظ جو ہیں کتابی صورت میں آ جائیں تو میرے یہ باڈی لینگویج ہے، یہ کبھی بھی الفاظ میں نہیں آ سکتی، تو بعض مطالب خود اس باڈی لینگویج سے سمجھ میں آتے ہیں، کتابت میں اگر چلے جائیں تو وہ والے مطلب کتابت سے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو جب یہ روایات تدوین ہوئی اور فقہا کے ہاتھ میں گئی، جا کر علماء کے ہاتھ میں گئی، تو بعض قرائن ختم ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب قرائن ختم ہونا شروع ہو گئے تو فہم روایات میں دشواری پیش آئی، تو ان فہم روایات کے اندر دشواری کو حل کرنے کے لیے بعض قواعد کو متون دینیہ کی روشنی کے اندر جعل کرنے کی ضرورت پیش ہوئی کہ ہم بعض قواعد کو تأسیس کریں تاکہ روایات کے اندر جو ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے فہم کے اندر، یہ مشکل کیا ہو جائے؟ برطرف ہو جائے۔ آہستہ آہستہ وہ قواعد تأسیس ہونا شروع ہوئے، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں ایک علم مستقل طور پر وجود میں آیا، اور اس کو کہا جاتا ہے علم الاصول۔ علم اصول کیا ہے؟ اس کے اندر آپ نے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر دیکھی ہو تو اس میں کیا تعریف کرتے ہیں کہ علم اصول ان قواعد کا مجموعہ ہے کہ جن قواعد کے ذریعے حکم شرعی کو استنباط کیا جاتا ہے۔ پس علم اصول قواعد کا مجموعہ ہے کہ اس کے ذریعے حکم شرعی کو استنباط کیا جائے۔ پس فقہا نے فقہی روایات کے اندر موجود مشکل کو حل کرنے کے لیے علم اصول کو تأسیس کیا. سوال اب یہاں پر ہے کہ علم فقہ کو تو علم اصول مل گیا، لیکن وہ جو معارف اور عقائد کی روایات تھیں ان کے فہم کے لیے کون سے قواعد ہیں؟ آیا ان کو ایسا علم نہیں چاہیے کہ جس کے اندر ایسے قواعد کے بارے میں باز ہو کہ وہ قواعد پھر مدد کریں انسان کی کہ وہ معارف کے اندر موجود مشکل کو حل کر سکیں، فہم کر سکیں؟ اگر روایات میں تعارض نظر آئے اس کے معارف کے اندر اس کو حل کر سکے، اگر فہم کے اندر مشکل نظر آئے تو بعض قواعد کی ضرورت پہ ہونی چاہیے، بعض قواعد کے جو اس کے روایات کے فہم میں مدد کریں انسان کی. اب کوئی مشکل ممکن ہے، کوئی جواب دے یہ کہ علماء نے جو علم اصول کو تأسیس کیا ہے اس کے قواعد ہی کافی ہیں معارف کی روایات کو حل کرنے کے لیے. آیات معارف کی جو آیات ہیں ان کے فہم کو درست کرنے کے لیے یہ علم اصول ہی کافی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک دو نمونے پیش کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ مثلا کون سا علم اصول کا قاعدہ ہے کہ جو اس کو حل کرے گا. مثلا امام علی علیہ السلام جب خداوند متعال کی معرفت بیان کر رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر تو یوں تعبیرات استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں واحد لا بعدد. ایک جگہ پر یہ کہا کہ خداوند متعال واحد تو ہے لیکن عدد والا نہیں، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں الاحد لا بتعویل عدد. خدا احد واحد ہے لیکن عدد والے واحد مراد نہیں ہے. یہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، واضح صریح اور روشن، کہ خداوند متعال واحد تو ہے لیکن اس کا واحد ہونا عدد کے واحد کی طرح نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام اپنے کلام میں فرماتے ہیں، میں بھول گیا ہوں اس کا ایڈریس نوٹ کروں، لیکن آپ کہیں بھی اس عبارت کو لکھیں گے، گوگل میں لکھیں، کسی سافٹ ویئر کے اندر لکھیں جو جامع الاحادیث کی ہے، آپ کو اس کا مدرک اور منبع مل جائے گا. امام فرماتے ہیں کہ لک وحدانیت العدد، کہ تو لکا یعنی تیرے لیے کیا ہے؟ وحدانیت العدد، تیری وحدانیت کیا ہے عدد کی مانند. امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ واحد لا بعدد. اور امام سجاد علیہ السلام کا کلام ہے کہ لکا وحدانیت العدد. اب کون سا قاعدہ علم اصول اس تعارض کو حل کرے گا؟ سب سے پہلے تعارض کو حل کرنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے؟ کہ آپ روایت کو فہم کریں. درست، روایت کو میں نے فہم کرنا ہے کہ خداوند متعال واحد ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خداوند واحد ہے، واحد ایک ہونا خدا کا کیا معنی ہے؟ اس کا عرفی ذہن ہے، مثلا آپ کا ذہن ابھی وہ قال و قیل فلسفی کے اندر نہیں آیا. ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، خداوند متعال واحد ہے، کیا معنی اس کا؟ ایک ہے، یعنی ایک سے کیا مراد ہے؟ دوسرا نہیں ہے اس کا. یہ وحدانیت عدد ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ واحد لا بعدد، تو واحد ہے لیکن تیری وحدت عددی نہیں ہے. لیکن عرفی فہم کیا کہتا ہے؟ وحدت عددی ہے، کیونکہ وحدت عددی کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں نے بعض اپنے دروس میں بیان کیا، اگر آپ رجوع کریں کلام اسلامی کے دروس میں وہاں ترکیب کی جب میں نے بات شاید کی ہے وحدانیت کے اوپر، وہاں مفصل میں نے اس کو توضیح دیا ہے وحدت حقیقیہ اور وحدت عددیہ سے کیا مراد ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے کہ جو آ کر بحث کرے گا کہ وحدت عددی کیا ہے اور وحدت غیر عددی کیا ہے؟ غیبت کبرا سے لے کر آپ آج تک کی علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اور بتائیں آ کر فلانی کتاب کے اندر وحدت عددی اور وحدت غیر عددی کی بحث موجود ہے، جو کہ فلسفی نہ ہو، کلام جو کہ فلسفی نہ ہو، کون بحث کرے گا اس کے بارے میں؟ آپ کو فقط ایک ہی علم نظر آئے گا کہ جو یہ بحث کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وحدت کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک وحدت عددی ہے اور ایک وحدت حقیقیہ ہے جو کہ وحدت غیر عددی ہے۔ خصائص کیا ہیں ان کے؟ وحدت عددی ہو تو کیا مشکل پیش آتی ہے، وحدت حقیقیہ ہو تو کیا خصوصیت اس کے اندر موجود ہے؟ فقط آپ کو فلسفے میں نظر آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس ایک ہی مورد آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، میرے پاس تفصیل نہیں ہے، آپ بھی تھک جائیں گے کہ پڑھنے بدایا آئے تھے اور درس جو ہے وہ کچھ اور شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ مطالب عرض کرنا ضروری تھے اور کہ آپ جب فلسفہ پڑھ رہے ہوں تو معلوم ہو کہ جو علم پڑھ رہے ہیں وہ ضد دین نہیں ہے، وہ مخالف دین نہیں ہے، جس طرح کے شائع اور مشہور ہو چکا ہے۔ بس یہاں تک ہمارا یہ نتیجہ نکلا کہ روایات معارف کو اور آیات معارف کو بھی فقہ کی طرح قواعد کی ضرورت ہے کہ جن کی روشنی میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلسفے کو اگر آپ دخالت دو گے فہم روایات کے اندر تو یہ غلط ہے، کیونکہ فہم روایات کے لیے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی اشکال ان کے اوپر وارد ہوگا کہ اگر یہ غلط ہے کہ قواعد فلسفیہ کے جو ثابت شدہ ہوں، وہ والے قواعد فلسفیہ، نہ ہر قاعدہ فلسفی، یہ بات میں تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ فہم میں دخیل ہے متون دینیہ کو حل کرنے کے لیے، وہ فلسفہ مراد ہے نہ کہ آراء فیلسوف۔ ممکن ہے ان میں خطا بھی موجود ہو، ممکن ہے اس میں درست بھی موجود ہو، بات وہ ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہو کہ یہ قاعدہ مسلم ہے، برہانی ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تام برہان ہو ان قواعد کا مجموعہ، جیسا کہ علم اصول کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ اعتراض ان کے اوپر بھی وارد ہوتا ہے، پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ کیوں آپ روایات فقہیہ کو سمجھنے کے لیے علم اصول کو دخالت دیتے ہو، وہ بھی تو فہم روایات کے اندر دخالت رکھتا ہے۔ تو جو جواب آپ وہاں دو گے، ہم فلسفے میں یہی جواب دیں گے۔ بس فلسفہ ان قواعد کا مجموعہ ہے کہ جن کی روشنی میں ہم نے روایات معارف کو اور آیات معارف کو فہم کرنا ہے۔ اور یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ ہم امام کے حضور میں موجود نہیں ہیں، امام کے حضور کو کھو چکے ہیں، اور قرائن کے جو فہم میں دخیل تھے روایات کے اندر وہ ختم ہو چکے، بالکل وہی باتیں جو فقہ میں عرض کی تھی، اب ان روایات کے فہم کے لیے بھی متون دینیہ کی روشنی کے اندر ایسے قواعد کو تاسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کیا کریں، ہماری مدد کریں کہ ہم روایات کو فہم کر سکیں۔ بس مطلب واضح ہو گیا ہوگا آپ کے لیے کہ ایک وجہ کیا ذکر کی تھی کہ فلسفہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فلسفہ پڑھنے سے آپ کے اندر فہم دین بہترین ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں اور ذکر کرتا ہوں، اور اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں وہ یہ ہے امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کل معروف بنفسہ مصنوع وکل قائم یہ والا جملہ میرا شاہد ہے وکل قائم فی سواہ معلول کل قائم فی سواہ معلول کہ جو بھی تیرے سوا موجود ہے وہ کیا ہے معلول ہے سوال معلول کسے کہتے ہیں اور معلول کو کس کی ضرورت ہوتی ہے علت کی یہ علیت اور معلولیت کی بعض کلام میں موجود ہے وہی جملہ دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ خیبت صغرہ کبریٰ کی کتابیں اٹھانا شروع کریں اور جب تک کلام فلسفی نہیں ہوا ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور بتائیں جا کر کہ فلانے باب کے اندر علت اور معلول کی باس موجود ہے جس کے اندر حقیقیت علیت حقیقیت معلولیت رابطہ کیا ہے علت و معلول کے درمیان وہ باسیں موجود ہوں یہ تو نص ہے آپ کو ایک ہی علم نظر آئے گا وہ فلسفہ ہے پورا ایک باب ہوتا ہے کہ جس کے اندر علت اور معلول کی بحث موجود ہوتی ہے وہاں پر اب اس جملے کو اگر آپ نے سمجھنا ہے علیت کو آپ نے سمجھنا ہے اور اب نہج البلاغہ شروع اٹھا کے دیکھ لیں جتنی شروحات موجود ہیں اس جملے کے اندر ان کو اٹھا کر دیکھیں اور دیکھیں بدون فلسفہ آیا اس کو شرح کر سکے ہیں یا نہیں فیصلہ آپ کے اوپر جا کے دیکھیں اسی طریقے سے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے ہی میں یہ جملہ موجود ہے مع کل شیء لا بمقارنة وغیر کل شیء لا بمزایلة امام توحید کا درس دے رہے ہیں اور یہ جملہ پڑھا اب نہج البلاغہ کو سند کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آگر کہے کہ مجھے سند ضعیف ہے اس کی امام فرماتے ہیں مع کل شیء خدا ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن لا بمقارنت مقارنت موجود نہیں ہے وغیر کل شیء ہر چیز کا غیر ہے لا بمزایلت لیکن تباین موجود اس جملے کی وضاحت کرنے کے لیے ایک اور عبارت پڑھتا ہوں پھر توضیح دیتا ہوں اس کو یہی جملہ ایک اور عبارت کے ساتھ اصول کافی کے اندر آیا ہے داخل فی الاشیاء لا کشیء داخل فی شیء خدا ہر چیز کے اندر داخل ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جیسا کہ شے کے اندر داخل ہوتا ہے مادی چیز دوسری مادی چیز کے اندر جب داخل ہوتی ہے اس طرح کا دخول نہیں ہے لیکن ہے کیا داخل فی الاشیاء اشیاء کے اندر داخل ہے وخارج عن الاشیاء لا کشیء خارج عن شیء خدا خارج تو ہے لیکن اس طریقے سے خارج نہیں ہے جیسے اشیاء ایک دوسرے سے کیا ہیں خارج ہیں تقریباً مضمون ایک جیسا ہے دو جملوں کا دونوں امیر المومنین علیہ السلام سے اب اس روایت کو فہم کرنے کے لیے آیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کائنات میں آیا اس قسم کا کوئی وجود ہو سکتا ہے جو داخل بھی ہو اور کیا ہو خارج اگر عرفی معنی لیں تناقض لازم آئے گا یا چیز داخل ہو سکتی ہے یا خارج امام علیہ السلام فرماتے ہیں داخل بھی ہے اور خارج بھی ہے یہ کہاں بحث کریں ہم جا کر کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے وجودات ہیں بعض وجود ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ داخل بھی ہو سکتے ہیں اور خارج بھی ہو سکتے ہیں اور تناقض بھی لازم نہیں آتا۔ اس قسم کے وجود کے بارے میں کون باس کرتا ہے، اس قسم کے وجود کی حقیقت کے بارے میں کون باس کرتا ہے؟ نہ علم اصول کے اندر موجود ہے، نہ علم کلام کے اندر موجود ہے یہ والی ابحاث۔ فقط ایک علم باس کرتا ہے، وہ ہے فلسفہ۔ فلسفے کا موضوع کیا ہے، باس کریں گے تفصیل کے ساتھ، فقط اس کو کرنا ہے، الموجود بما ہو الموجود، موجود اس کا موضوع ہے، اس نے بحث کرنی ہے، اس نے تمام احکام بیان کرنے، اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی اقسام کے وجود موجود ہیں، ان میں سے ایک قسم کیا ہے، وجود باری تعالی ہے، اور اس کو برہانی طریقے سے ثابت کرتا ہے آ کر کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا وجود ہو جو داخل بھی ہو اشیاء کے اندر اور خارج بھی ہو اور تناقض بھی لازم نہیں آتا۔ فلسفے نے اس کو برہانی کیا ہے، علم کلام میں تو یہ باتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ بس اپنی بات کو یہیں خلاصہ کرتا ہوں، یہ میں جملے لایا تھا، اس کو فقط ایک عرض کرتا ہوں کہ فہم کے اندر فلسفہ کتنا دخیل ہے، فقط یہ ایک عبارت پڑھتا ہوں، یہ شرح ہے کس کی، امام ناصر مکارم شاعر صاحب کی، پیام امام امیر المومنین شرح تازہ و جامعی برناچ البلاغہ، عربی ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ابھی پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ بھی ہو رہا ہے، ایک ٹیم کر رہی ہے، بہترین شروحات میں سے، اب یہ جملہ آ گیا اس کے اندر، نہج البلاغہ کی بہترین شروحات میں سے ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس میں تمام معارف موجود ہیں، آپ چاہے تبلیغ کرنا چاہیں، تقریر کرنا چاہیں، تدریس کرنا چاہیں، کہیں بھی آپ جا کر کریں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، بہترین شروحات میں سے، تمام شروحات سے رسا آسان ہے، عام فہم ہے اور جامع ہے۔ دیکھیں آغا مکارم، یہ پوری ٹیم نے کام کیا ہے اس کے اوپر، فقط آغا مکارم نے کام نہیں کیا، پورا ایک ٹیم نے کام کیا، اور اس ٹیم کا جو ہے وہ نام اس ان کے ابتدائی ان صفحات پر موجود ہیں، نام ان کے کہ کس کس ٹیم نے اس کے اندر ان کا ساتھ دیا ہے، بہرحال وہ آپ اس میں دیکھ لیں گے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ فلسفے کے قائل نہیں ہے، فقیہ ہیں، فلسفے کو اس معنی میں نہیں مانتے جس معنی میں علامہ طباطبائی، آیت اللہ جوادی عاملی، امام خمینی اور یہ سب مانتے تھے۔ اس نہج البلاغہ کو آپ مطالعہ کریں تو 99% نظریات فلاسفہ کے رد کیے ہیں، یعنی کلامی مکتب پر یہ لکھی گئی ہے، لیکن جب ایسے مسئلے میں آئیں تو دیکھیں کس طریقے سے تبیین کرتے ہیں آ کر۔ فرماتے ہیں کہ تفاوت مخلوق و خالق، تفاوت یک وجود ضعیف و قوی نیست، کہتے ہیں ایک تفسیر جو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خدا وجود ضعیف، وجود قوی ہے، اور ہم بھی خدا کے مقابلے میں وجود رکھتے ہیں، لیکن ہمارا وجود کیا ہے، ضعیف ہے۔ آغا مکارم فرماتے ہیں یہ تفسیر کرنا غلط ہے، ہمارا خدا کے ساتھ تفاوت اس قسم کا نہیں ہے، پھر کیا ہے ہمارا جو، بلکہ تفاوت کون سا ہے، تفاوت یک وجود مستقل در تمام جہات و یک وجود وابستہ، خدا وجود مستقل ہے اور ہم وجود رابط ہیں، وابستہ کا عربی میں کیا ہے، وجود رابط ہیں ہم، تمام ہستی بے او وابستہ است و لحظے بے لحظے نور وجود راز اومی گرد۔ مثال کون سی دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں سورج اور اس کی شعاؤں کی، بتانے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم وابستہ ہیں خدا سے، ہم وجود رابط ہیں خدا کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عین خدا یا خدا عین مخلوق بن جائے گا، تفاوت موجود ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال کیا ہے، ہمارے پاس ایک سورج ہے اور ایک سورج کی کرنیں ہیں، سورج کی کرنیں لحظے بے لحظے محتاج ہیں سورج کی، اگر سورج ایک لحظے کے لیے موجود نہ ہو تو کرنیں بھی اسی حالت میں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن کرن غیر از سورج ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کرن وہی سورج کہلائے، وابستگی تام موجود ہے لیکن ان کے درمیان عینیت بھی نہیں آئی۔ آغا یہ ساری بحثیں فلسفی ہیں،
آپ فلسفے کو اٹھا کے دکھائیں جہاں وجود کی وہ اقسام کرتے ہیں، وجود یا مستقلہ یا رابط، وجود مستقل کسے کہتے ہیں، وجود رابط کسے کہتے ہیں، ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں. اور اگر آپ اس قاعدے کو استعمال نہ کریں، یہ مولا کا جملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، چاہے جو مرضی کر لیں آپ. ممکن ہے ایک عام فہم کی حد تک، ایک عبارت کے ترجمے کی حد تک مطلب اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن لب مطلب، حقیقت مطلب تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے جب تک کہ اس وجود رابط اور وجود مستقل کو آپ نہیں سمجھیں گے. اور یہ قاعدہ فلسفی ہے، قاعدہ فلسفی ہے. آپ اس کے ذریعے آ کر امام کے اس کلام کو سمجھ رہے ہیں. بس یہاں تک یہ مطلب واضح ہوا کہ فلسفہ کس طریقے سے فہم متون دینیہ کے اندر دخیل ہے، اور اس سے نقص لازم نہیں آتا روایات کے اندر. کیونکہ اگر اعتراض یہ کریں گے کہ فلسفے کو اگر دخالت دے دی جائے فہم روایات کے اندر تو نقص لازم آئے گا روایات اہل بیت میں، تو یہی اشکال ہم کس میں کریں گے؟ علم اصول میں کریں گے، کہ آپ بھی تو روایات فقہیہ کو سمجھنے کے لیے علم اصول سے استفادہ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے علم اصول کی کتابیں مدون جنہوں نے کی ہیں وہ اہل سنت ہیں. اخباری کیوں مخالف تھے علم اصول کے؟ ایک دلیل ان کی یہ تھی کہ علم اصول جو ہے وہ اہل سنت کی طرف سے آیا ہے، اور ہم فہم روایات کے اندر سنی قواعد سے استفادہ نہیں کریں گے. کتابیں پڑھ کے دیکھیں جو اخباریوں نے لکھی. تو وہی بات آج ہمارے بعض فقہا یا علماء جو ہیں اس فقہ میں تو مان چکے ہیں کہ اصول کو استفادہ کرنا روایات فقہی کے اندر کوئی مشکل نہیں رکھتا، لیکن وہی اخباریوں کا قول جو ہے کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ عقائد کے اندر، کہ روایات معارف میں آپ فلسفے سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ نقص لازم آئے گا. تو جو جواب آپ اصول میں دیں گے وہی جواب فلسفے کے اندر موجود ہے. اور آپ کو شاہد کے طور پر چند نمونے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے ہیں کہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی، بلکہ ضروری ہے اور وہ مجبوری ہے ہماری. کیوں؟ ہم عصر غیبت کے اندر ہیں، امام کے عصر سے دور ہو چکے ہیں ہم، لہذا ہمیں بعض قواعد کی ضرورت ہے کہ ان قواعد کو ہم متون دینیہ ہی کی روشنی میں تاسیس کریں جس طرح کے علم اصول میں کیا ہے، اور ان قواعد کی روشنی میں پھر ہم روایات معارف اور آیات معارف کو سمجھیں جس طریقے سے آپ فقہ کے اندر آیات احکام اور روایات فقہیہ کے اندر کام کرتے ہیں. یہ ہم یہاں بھی یہی کام انجام دیں گے. درست، یہ ایک مطلب ہمارا ختم ہو گیا. میں ایک اور بات شروع کرنا چاہتا تھا، چونکہ مطلب تھوڑا یعنی ٹائم تھوڑا رہ گیا، اس کو میں پھر بعد میں عرض کروں گا، تھوڑا چونکہ وہ لمبا ہو سکتا ہے. مطلب ایک، یہاں تک تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فلسفہ کیوں پڑھیں، چند وجوہات آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، دیکھیں ان وجوہات کے اندر میں نے یہ ذکر کیا ہے کیونکہ کلام فلسفی ہو چکا ہے، یعنی فلسفہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے چونکہ کلام فلسفی ہو چکا ہے، اصول فلسفی. ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی اضافہ کر لیں کہ فلسفہ کیوں پڑھنا ضروری ہے، کیوں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد کلام فلسفی ہو چکا ہے، یعنی کلام کے اندر اصطلاحات فلسفیہ داخل ہو چکی ہیں، واجب الوجود و ممکن الوجود و مثلا اس قسم کی تعبیریں، علت و معلول و یہ تعبیریں علم کلام کے اندر وارد ہو چکی ہیں. اب کشف المراد اٹھا کر دیکھ لیں، اب الہیات آغا سبحانی اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور مختلف علامہ حلی کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ علم کلام میں اس وقت اصطلاحات فلسفی وارد ہو چکی ہیں. تو آج کل جو بندہ فقط کلام ہی کیوں نہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کیا پڑھے؟ فلسفہ پڑھے. اگر وہ فلسفہ نہیں پڑھے گا تو اس کو کلام بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا، چونکہ کلام میں اس وقت اصطلاحات فلسفیہ داخل ہو چکی ہیں. یہ تھا فلسفہ کیوں پڑھیں. ایک مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مختصر انداز میں، وہ یہ کہ فلسفہ کیسے پڑھیں. میں تین سوالوں کے جواب دینا چاہتا تھا، اور اگر آپ دوستوں میں سے کوئی اس کو تدوین صحیح طریقے سے کر لے تو ایک کتابچے کی صورت میں اس کو میں لانا بھی چاہتا ہوں. فلسفہ کیوں، کیسے
پڑھیں اور فلسفہ کیا ہے. فلسفہ کیسے پڑھیں اس کو اگر آپ ٹیلی گرام جو میں نے یا واٹس اپ کے اندر جو گروپ بنایا ہے اس کے اندر ایک تھوڑی بہت کیا کہیں اس کو رہنمائی میں نے سینڈ کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ فلسفے میں جائیں. لیکن بہرحال اجمالی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, فلسفہ پڑھنے سے پہلے یعنی کتاب کسی مبارز ہونے سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ایسی کتاب مقدماتی سے شروع کریں کہ جس کے اندر قال و قیل زیادہ موجود نہ ہو. اب اس میں قم کے حوزے میں کام ہو رہا ہے, مختلف کتابیں سامنے آئی ہیں کہ اس قسم کی کتاب جو ہے وہ لکھی جائے تاکہ جس کے اندر قال و قیل زیادہ نہ ہو, فقط فہم فلسفہ اس کے اندر موجود ہو, قواعد فلسفیہ, تاکہ اس کو پڑھ کے کیا ہے اگلے سخت متن میں وارد ہوں. جیسا کہ شہید صادر نے حلقہ اولا میں کیا ہے, قال و قیل میں زیر نہیں گئے, فقط بتایا ہے کہ علمی اصول کہنا کیا جاتا ہے, پھر حلقہ ثانیہ سے جو ہے قال و قیل کرنا شروع کیا ہے. اس میں آپ اس اساتید سے مشورہ کر کے مثلا دیکھ لیتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کتاب جو ہے وہ بہتر ہے. میری نظر میں اگرچہ وہ بھی قال و قیل کے ساتھ ہی ہے لیکن تھوڑی سی وہ باقی کتابوں سے آسان تر ہے, وہ فلسفہ مقدماتی کے نام سے ہے کہ جو عبد الرسول عبودیت نے لکھی ہے. ایک ماہر استاد ہے فلسفے کا اور شہید مطہری کے آثار سے یہ انہوں نے مطالب نکال کر اس کو منظم کیا ہے اور ایک پورا دورہ علم فلسفہ شہید مطہری کی زبان سے, فلسفہ شہید مطہری کی زبان سے یہ آغا عبودیت نے مرتب کیا ہے. تو فلسفہ مقدماتی نام ہے اس کا. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کیونکہ شہید مطہری کی بہترین خصوصیت یہ تھی کہ جتنا بھی مشکل مطلب کیوں نہ ہو اس کو انتہائی آسان کر کے پیش کرتے تھے. یہ خصوصیت ہے شہید مطہری کی جو آج تک میں نے بھی حوزہ علمیہ قم میں رہ کر کسی عالم دین میں ابھی تک نہیں دیکھی. جتنی سہل کرنے کی قدرت شہید مطہری کو حاصل تھی میں نے ابھی تک, حتیٰ کہ جوادی عاملی, حتیٰ کہ مصباح جو ہیں, انہوں نے بہت فلسفے کی خدمت کی ہے, بہت سارے مطالب ہیں, سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو ملکہ اور جو قدرت شہید مطہری کو حاصل تھی وہ ان بزرگواران کے اندر بھی موجود نہیں ہے. بس اس اعتبار سے چونکہ ان کی زبان سہل ہوتی تھی, وہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, مثالیں متعدد دیتے تھے, اگرچہ اس کے اندر بھی قال و قیل باز موجود ہے لیکن اس خصوصیت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو فلسفہ شروع کریں فلسفہ مقدماتی سے استفادہ کریں. فلسفہ مقدماتی جب آپ پڑھ لیں گے, اب کتاب جو بھی کریں میں نے پیشنہاد دیا ہے, اگر وہ بھی مشکل لگے تو اس سے بھی نیچے والی کتاب کی طرف رجوع ہو. بہرحال یہ جو تدریس کرنا چاہتے ہیں فلسفے کو وہ ان چیزوں کو خیال رکھیں. دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے پھر یہ کہ آپ بدایت الحکمہ کو پڑھیں. آپ چونکہ فلسفہ مقدماتی جب پڑھ چکے ہوں گے تو فہم بدایہ جو ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی. بدایت الحکمہ کے اندر پھر اگر آپ اچھے اساتید کو سننا چاہتے ہیں تو اس میں مثلا آیت اللہ فیاضی کی قسطیں موجود ہیں, سی ڈی موجود ہے, اس کے بعد آیت اللہ سید کمل حیدری کی ہے لیکن یہ عربی میں ہے, جن کی عربی اچھی ہے وہ اس سے استفادہ کریں, بہترین تدریس ہے ان کی. اور اسی طریقے سے علی امینی نیاد, میں نے بدایہ کا جو تعارف کرایا ہے ٹیلی گرام کے اندر یا واٹس اپ کے اندر, اگر آپ وہاں جائیں وہاں میں نے دروس جو اچھے تھے اس کا تعارف کرا کے لنک دیا ہوا ہے. آغا علی امینی نیاد کے دروس کا بھی لنک دیا ہے, آغا آیت اللہ فیاضی کے بھی دروس کا لنک دیا ہوا ہے اور ایک آیت اللہ سید کمال حیدری کے بھی درس کا میں نے لنک دیا ہوا ہے. ایک استاد کے جو اس میں اضافہ کر لیں وہ آغا رنجبر ہیں, انہوں نے بھی میں نے ان کو تازہ ہی سنا ہے ان کے ابحاث کو, چونکہ عرض کیا تھا میری ایک عادت ہے کہ میں ہر قسم کی کتاب یعنی جو مربوط ہوتی ہے اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور ہر قسم کے دروس کو چیک کرتا ہوں, فقط اس لیے تاکہ دوستان کو صحیح رہنمائی کر سکوں. تو یہ آغا رنجبر کو میں نے دیکھا, اس کا مطلب بھی آسان ہے, بیان اچھا ہے, تو بدایہ انہوں نے بھی بدایہ نے پڑھائی ہے تو آپ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلسفہ زیادہ نہ پڑھوں, فقط اس حد تک پڑھوں کہ مجھے اصول سمجھ میں آ جائے, مجھے کلام سمجھ میں آ جائے, بس اس حد تک میں فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو فلسفہ مقدماتی بدایت الحکمہ پڑھنے کے بعد وہ کیا پڑھے, یا آموزش فلسفہ پڑھ لے یا کیا ہے نہایت ال
حکمہ پڑھ لے. لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ فلسفہ مقدماتی پڑھنے کے بعد, بدایت الحکمہ پڑھنے کے بعد, آپ آموزش فلسفہ پڑھیں, نہایا نہ پڑھیں. نہایا تھوڑی سخت ہے, وہ آپ اگرچہ پڑھ سکتے ہیں آپ, یعنی بدایا پڑھنے کے بعد, مثلا ابھی اکثر لڑکے ایسے ہی پڑھتے ہیں, بدایا پڑھنے کے فوراً نہایا میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سمجھا رہا ہے, پھر آپ کی فارم پر اکتفا کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کو سمجھ پاتے ہیں. لیکن اگر آپ آموزش فلسفہ پڑھ لیں گے ان دو کتابوں کو پڑھنے کے بعد, تو آپ تقریباً فلسفے کو اس حد تک سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ اگر علم کلام میں وارد ہونا چاہتے ہیں یا آپ علم اصول میں وارد ہونا چاہتے ہیں, کفایہ اور حلقات جیسی کتابوں میں, تو آپ انتہائی آسانی کے ساتھ ان مطالب کو درک کر سکیں گے. جو فلسفے کو اس حد تک پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ فلسفہ مقدماتی پڑھے, بدایت الحکمہ پڑھے, اور آموزش فلسفہ یا نہایت الحکمہ پڑھ لے. لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ میں فلسفہ, میرا شوق ہے, میرا سبجیکٹ بھی یہی ہے, میں اس کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں, پھر اس کے لیے کافی ساری اور کتابیں موجود ہیں. اس میں یہی تین کتابیں تو یہی آ جائیں گی کہ آپ یہ پڑھیں, اس کے بعد آپ شرح اشارات پڑھیں گے یا الہیات شفا پڑھیں گے, دونوں میں سے کوئی ایک کتاب پڑھیں. لیکن ترجیح جو حوزے میں دی جاتی ہے وہ شرح اشارات دی جاتی ہے. متن جو ہے وہ بو علی السینا کا ہے اور شرح جو ہے وہ خواجہ نصیر الدین توسی کی ہے. تو اس کے بھی دروس مختلف اساتید کے موجود ہیں, مثلا اس میں سے بہترین درس جنہوں نے دیا ہے وہ استاد حشمت پور ہیں. اسی طریقے سے یہ ہے فلسفہ مشاء کے اندر. اس کے بعد جب آپ جائیں گے, حکمت اشراق پڑھائی جاتی ہے, شیخ اشراق کا ہے فلسفہ اشراق کے اندر, یہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر بھی بعض اساتید کے دروس موجود ہیں. جب آپ نے یہ کتابیں پڑھ لی, بدایات پڑھ لی, آپ نے آموزش فلسفہ پڑھ لی, آپ نے شرح اشارات پڑھ لی, حکمت اشراق پڑھ لی آپ نے, تو پھر مرحلہ آتا ہے کہ اب آپ کیا کریں, اسفار کو شروع کریں. حکمت متعالیہ, الحکمت المتعالیہ نو جلدوں کے اندر ہے. اس میں پانچویں, چوتھی اور پانچویں جلد نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ وہ طبیعت قدیم میں ہے اور طبیعت قدیم چونکہ باطل ہو چکی ہے لہذا اب یہ حوزے میں نہیں پڑھائی جاتی. بس دو جلدیں جب نکال دیں گے, پیچھے سات جلدیں بچتی ہیں, ان سات جلدوں کو آپ پڑھیں گے. اس کے اندر بھی مختلف اساتید کی اور بہترین اساتید کی سیڑھیاں موجود ہیں. اس میں آیت اللہ جوادی شامل ہیں, آیت اللہ مصباح شامل ہیں. اس کے اندر مثلا جو ہے وہ سید کمال کے بھی بعض دروس موجود ہیں اور مختلف اساتید کے دروس موجود ہیں. آپ اپنے ذوق کے مطابق انتخاب کر سکتے ہیں. مثلا جو عرب زبان میں سننا چاہتے ہیں, فارسی ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ سید کمال حیدری کو سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نہیں جانتا عرب زبان میں کسی نے اسفار کو تدریس کیا ہو. سید کمال نے جلد اول کو کامل تدریس کیا ہے, جلد نہم کو کامل تدریس کیا ہے, باقی سب ناقص ہیں. تو عربی زبان میں اگر آپ ان کی یہ بھی سن لیں تو وہ بہتر ہوگا. یہ ایک کتابی صورتحال ہے. ابھی یہ فلسفے کے اندر آتا ہے, عرفان نظری جو ہے اس کا ایک اپنا سلیبس ہے, وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور مقام کے اندر ہوگا. بس دو سوالوں کے جواب آپ کے لیے واضح ہوئے کہ فلسفہ کیوں پڑھیں اور فلسفہ کیسے پڑھیں. اس کے اندر, فلسفے کے اندر ایک بحث فقط رہ گئی ہے, وہ اس کی ہے روایات کی. تھوڑا بہت میں اس کو تبیین کرنے کے بعد پھر وارد ہوں گے انشاءاللہ اگلے درس میں کہ فلسفے میں کتنے مکتب موجود ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں. یہ تمام کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے درس سے ہم اپنا متن شروع کر دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.